أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة هود آيات نمبر 13 سے آيات نمبر 19 1313 سے 19 ارشاد پروردگار ہوتا ہے ام یقولو نفتراہو کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک بات ہے معاذ اللہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور یا یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو پروردگار ان کے اس اعتراض کو پیش کرتا ہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے قل تو اے حبیب کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ تم ایسے 10 سورے لے آؤ مفتریاتن کہ جو اسی طرح سے گھڑے ہوئے ہوں یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر پروردگار کا منصوبہ شامل نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کسی بندے نے اس کو اپنی طرف سے فیبریکیشن کے طور پر ایجاد کیا ہے تو تم بھی انسان تو ہو نا تو یہ کام تم بھی کر کے دکھا دو اور پوری کتاب نہ صحیح تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ تو 10 سوروں کا جواب لانا ہی ہمارے لیے قائل کنندہ ہوگا کہ ہم اپنے دعوے سے وڈرا ہو جائیں گے دستبردار ہو جائیں گے ہم اسے خدا کا کلام نہیں کہیں گے یا دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر قرآن مجید کے اندر اس طرح کے چیلنجز آئے ہیں ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے کہ ایک سورہ کے لانے کا بھی چیلنج کیا گیا اور کہا کہ ایک سورہ کا ہی جواب لے فاتو بصورت میں مثلے اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے وہ افراد جو انکار کرنے والے انسانوں میں سے جنات میں سے ہجارہ پتھروں میں سے وغیرہ تو یہاں پر بھی اسی چیلنج کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا گیا اور ترتیب کے اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ یہ آیت ظاہر ہے کہ پہلے نازل بھی ہوگی کہ پہلے 10 سوروں کا چیلنج ہوا ہوگا جو رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے ایک سورے تک بات پہنچی ہوگی تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر وہ چیلنج کیا ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم جس کو بلانا چاہو اللہ کے سوا تو مدد کے لیے بلا لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی ایک فرد نہیں دو نہیں تین نہیں جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو بس اللہ کو چھوڑ دو اللہ کے نمائندوں کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ جس جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو جواب لے آؤ تو ہم دستبردار ہو جائیں گے جواب نہ لا سکو تو پھر تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے وہی بات آگے آ بھی رہی ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر یہ جواب نہ لا سکے فَعْلَمُوا تو جان لو انما انزل بعلم اللہ یہ اللہ کے علم سے خاص طور پر نازل ہوا ہے وان لا الہ الا ہو اور اس کے سوا تو کوئی دوسرا خدا ہے نہیں یعنی تو اب تو یہی ہو سکتا تھا کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ اس خدا کی اس حکمت کو باطل کرتا لیکن اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان ہوں گے یعنی اب تم کیا اسلام لاؤ گے یعنی ایک مرتبہ پھر ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم اس کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کلام الہی ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو بلکہ تم اس پر ایمان لے آؤ اسلام قبول کرو اور اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرو مگر پھر ایک مرتبہ وہی بات ہے کہ یہ کون کرے گا یہ وہی کرے گا کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہوگا جو آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اس کا تو کل ہم و غم اس کا تو کل فوکس جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہی ہو سکتا ہے وہی آگے بات آ رہی ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہو یعنی وہ چاہتا ہے کہ بس دنیا ہی درست ہو جائے پھر یاد رکھیے کہ اسلام دنیا کے اچھا بنانے کا مخالف نہیں ہے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرت آخرت کی کاسٹ پر نہ ہو ورنہ تو آئیڈیل یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ کیا پروردگار ہمیں دنیا کے حسنات دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر اور جو آخرت کے حسنات اور آخرت کی اچھائیاں وہ بھی عطا کر مگر سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہی آخرت کو کمانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو وہ قربانی وہی دے گا کہ جو آخرت کو پیش نظر رکھے گا تو اب اگر کوئی نیک کام وہ کر بھی رہا ہے تو نیک کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے دوسرے کاموں کو کمپرومائز کرے گا پھر وہ نیک کام اس وقت بنے گا جب قربتاً اللہ کے جذبے سے ہو اگر اس نیکی کے کام کو بھی صرف شوشہ اور دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہے تو چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو کرنے والا مگر پھر اس کا ٹارگٹ بھی دنیا ہی ہوئی تو پھر آخرت کے اندر وہ توقع نہ رکھے تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا کہ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہو تو ہم نوفی الیہم تو ہمیں اس میں ان کے کاموں کا پورا پورا نتیجہ ظاہر کر دیں گے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ون وے اور دا ادر, پھر جو ان کی دنیا کے کام ہوں گے ان کا نتیجہ ان کو یہیں پر مل جائے گا. اس کا اصول یہی ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعا, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اولائک الذین, پھر یہ وہ لوگ ہیں, لیس لہم فی الآخرت الا النار, کہ ان کا آخرت میں آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں ہے. جب قربتاً اللہ وہ کام تھا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ سوائے دنیا کے کہاں اور ظاہر ہو سکتا ہے. آخرت میں تو ظاہر وہی کام ہوگا کہ جو دنیا کو مزرعت الآخرہ سمجھ کر کیا جائے, یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ کام دنیا میں کرو تاکہ آخرت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہو. وہ ہب تما ثنا افیحا, اور سب ہبت ہو جائے گا یعنی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, سب اکارت ہو جائے گا. ما ثنا, وہ جو انہوں نے کیا, جو وہ کام کیا کرتے تھے. وہ باطل ما کانوا یعملون, اور جو کام انہوں نے کیے وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے, ان ویلڈ ڈکلیئر ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کام ہو سکتے ہیں کہ جن کو بغیر ہم اچھا سمجھیں. یعنی ایک تو وہ دنیا کا طلبگار ہے کہ جس نے دنیا میں عیاشی ہی کی ہے, تو اس نے تو بغیر کوئی نیک کام کیا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی نیک کام بھی وہ کر رہا ہے مگر آخرت کے لیے نہیں کر رہا, خدا کے لیے نہیں کر رہا, تو وہ کام چاہے اپنے اصل پرنسپل کے عنوان سے اچھا ہو, مثلا مفت اس نے علاج کا انتظام کر دیا, شفا خانے تعمیر کروا دیے, کنویں تعمیر کروا دیے, لیکن کیا یہ کام قربتاً اللہ کیا؟ اگر قربتاً اللہ نہیں کیا تو پھر آخرت میں اللہ سے اس کے اجر کے طلبگار ہونے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا. یہ تو اس کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی تھا لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کیا, ریاکاری کے لیے کیا, تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر کوئی خدا ہی کو نہیں مان رہا تو وہاں پر یہ بحث موضوعیت ہی نہیں رکھتی. اب جو آیت ہے آیت نمبر 17, اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان علی بینت من ربہ, کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل کے ساتھ آیا ہے. بینہ, کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل, کس کی طرف سے؟ من ربہ, اپنے رب کی طرف سے. اس سے مراد کون ہے, یعنی وہ لے کر کون آیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بینہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید, یہ بھی بالکل واضح ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے پیچھے پیچھے آیا ہے اس کا گواہ جو اسی کا جز ہے. مِنْهُ کا جو لفظ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس سے کون مراد ہے؟ وہ گواہ جو اس کے پیچھے آیا اور اس کا جز ہو وہ کون ہے؟ اسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے کہا مِنْهُ, اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور پھر اس کے بعد ہم سورہ برات کے آغاز میں پڑھ چکے کہ جہاں پر قصہ جو برات کا ہے اس میں وہی الہی کون لے کر جائے گا, کون ان آیتوں کی تبلیغ کرے گا, تو پیغمبر اکرم سے یہی کہا گیا تھا کہ لا یبلغھا الا انت او رجل منکہ, کہ اسے یا آپ پہنچائیں گے یا وہ مرد جو آپ ہی سے ہے, منیت کی منزل پر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آخر میں باجماع مفسرین و محدثین حضرت علی علیہ السلام ہی کے سپرد یہ خدمت کی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہ گواہ تھا جو اس گواہی کے لیے ہی پیدا ہوا تھا, اس لیے اس کے قول و عمل سے کوئی بات اس گواہی کے خلاف کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی. یہ تفسیر اقوال اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے بھی نقل ہوئی ہے, جس کی تفسیر دیگر کتابوں کے اندر, بڑی کتابوں کے اندر, تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے لیے مطلب بالکل واضح ہے, صاف ہے کہ ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک جو شخص ہر مرتبہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہا, پیچھے پیچھے رہا, اور عملی طور پر اس نے گواہی دی پیغمبر اکرم کی رسالت کی, وہ شخصیت امیر المومنین کی ہے, اور یہ بہت بڑی فضیلت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بنتی ہے. تو واپس اب خلاصہ کیا بنا کہ وہ جو بینہ پر ہے اپنے رب کی جانب سے, یعنی بینہ لے کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بینہ قرآن لے کر آئے, ویتلو اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے شاہد منہ, اس کا گواہ جو اسی انہی میں سے ہیں, اور وہ ہو گئے حضرت علی علیہ السلام. وہ من قبل ہی کتاب و موسیٰ, اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ بھی گزر چکی ہے, امام و رحمہ جو رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی. کتاب موسیٰ خاص طور پر چونکہ اس کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں اور ہیں. اولئک یؤمنون بہ, تو کیا اس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ جو ہے وہ استفہامیہ جملہ بن جائے گا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ نے اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے جو بہت سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے, جس کے بعد عربی ترکیب کے اعتبار سے جو پیچیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, تو گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا, فنار و موعد ہو, تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے, یعنی جہنم ہی کا اس کے لیے وعدہ ہے, جہنم ہی اس کی وعدہ گاہ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ, تو تم اس کے بارے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیا گیا تمام انسانوں کے لیے، مخاطب کیا گیا اور اس کے ذریعے تمام لوگوں کو متوجہ کیا گیا، ان الحق کو میرے ربک، یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی ایک اکثریت ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ومن اظلم، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یعنی جھوٹ بنائے اور اسے اللہ کے نام پر چپکا دے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے ان کے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے ہا اولئک الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، علی لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور جو اس کو ٹیڑھا بنا کر ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر سے خلاصہ سن لیجئے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ نمبر ایک، جو اللہ پر کذب، جھوٹ کا افترا کرے، خدا سے جھوٹ منسوب کر دے۔ پھر ان کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا، گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اس سے ایک مراد کاتبان اعمال لیے گئے ہیں، جو فرشتے کاندھوں پر بیٹھ کر لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا گواہی دیں گے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ ان کو پھر پروردگار نے ظالم سے تعبیر کیا کہ یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کی اگلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور راہ خدا کو ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے کہ لوگوں کے لیے وہ اپیلنگ نہ رہے، ایکسیپٹیبل نہ رہے۔ وَبِهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ کافر ہیں آخرت کے، یعنی آخرت کے منکر ہیں۔ تو معاملہ پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولیں، سب کچھ بھی کریں، مگر دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، اگرچہ آیت کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ بھی متصل ہیں، مگر انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 20 سے 28، گزشتہ سے پیوستہ آخری بات جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھی تھی، اس میں مذمت تھی ان افراد کی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کہہ کر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور مذمت کی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افترا کیا، یعنی جھوٹ باندھ کر اللہ سے منسوب کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے۔ یہ بات آ چکی، اس سے مراد بعض مفسرین نے کاتبان اعمال کو لیا ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان فرشتوں نے جو تحریر کیا تھا وہ وہاں پر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس طرح سے ان کی رسوائی کا اور زیادہ سامان ہوگا، ورنہ ظاہر خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کی گواہی یہ ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر، یعنی ان کو خدا نے ظالم سے تعبیر کیا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے، اور پھر دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ بالآخر ان کے کہنے میں آ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین ان کو اپیل نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ صفات ان کی بیان ہو گئی۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ کے قبضے سے نکل نہ سکتے تھے، اور نہ ان کے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار تھے۔ یہ تو پروردگار عالم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی، وگرنہ کیا یہ اللہ کو عاجز بنا سکتے ہیں؟ بالآخر ظاہر ان کی مہلت تمام ہوئی اور یہ سب کے سب اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی سرپرست ہو بھی نہیں سکتا۔ ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہو سکتا۔ سرپرست اور ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ یضاعف لہم العذاب، ان کو عذاب وہ بھی دگنا دیا جائے گا، یعنی خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو اپنا بھی عذاب جھیلیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی برداشت کریں گے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا دیا تھا، اپنے آپ کو بہرا بنا دیا تھا۔ اللہ نے جو صلاحیت دی اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آخر میں یہی ہوگا کہ توفیقات سلب ہو جائے گی، ہدایت دور ہو جائے گی۔ اللہ اعلان کر چکا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، نہیں دیتا۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے غائب ہو گیا جو وہ افترا کیا کرتے تھے. اس کی کوئی حقیقت تو تھی نہیں، جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بت بنا لیے، ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا شریک ٹھہرا دیا. ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حقیقت یا واقعیت ہو؟ کوئی چیز واقعیت نہیں رکھتی تھی. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تمام کی تمام چیزیں غائب ہو گئیں اور یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والے بن گئے. لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، کہ آخرت میں یہی سخت گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے. اب ان میں سے جو بھی اس کا مصداق بن جائے. تفسیر کے اندر اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پھر ایسے لوگ قرآن حکیم میں اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں. تو اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ پھر جتنا سے پہلے بھی کئی آیتوں میں اس بات کی وضاحت آ چکی ہے کہ لعنت پروردگار عالم کی طرف سے کی جاتی ہے. لہٰذا لعنت کو گالی کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ، پروردگار فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحات کو انجام دیا، اچھے اچھے اعمال کو انجام دیا، واخبتوا الی ربہم، اور جو اللہ سے لو لگائے رکھتے تھے، یعنی جنہوں نے اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کیا. اب اس کا طریقہ مناجات کے ذریعے سے ہو، ذکر کے ذریعے سے ہو، دعائے کمیل کے ذریعے سے ہو، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہو، کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو وہ پروردگار سے قریب کرتے ہیں نماز شب کے ذریعے سے. ایک لو لگانا یعنی دین کے اندر یہ واقعا ایک بہت اٹریکشن ہے کہ جب ایک انسان معرفت کے کسی لیول پر آ جائے تو وہ اتنی روحانیت اور مسرت محسوس کرتا ہے اور اس لا لگانے کا احساس اس کے اندر بہت زیادہ راسخ ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے جو مروی دعائیں ہیں ان کا پڑھنا اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا بہت زیادہ مفید ہے. تو یہ تین چیزیں یہاں پر بیان ہوئی، ایمان، اعمال صالحہ، اور پھر یہ کہ وہ اللہ سے لا لگائے رکھیں، اپنے رب سے، پالنے والے سے، اس کی نعمتوں کو یاد کریں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب یہ دونوں طرح کے کردار ہمارے سامنے آ گئے، کون ہیں جو لعنت خدا کے مستحق ہیں، کون ہیں جو جنت کے مستحق ہیں. اب پروردگار فرماتا ہے مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال، کل اعمى والاصم، اندھے اور بہرے، یہ ایک گروہ ہو گیا، یعنی جو پہلے جن کی بات ہوئی تھی کہ وہ اندھے اور بہروں کی طرح سے ہیں، اور یہ دوسرا گروہ ہے ایمان والا، عمل صالحہ والا اور لو لگانے والا، ان کی مثال ہے والبصیر والسمیع، والبصیر والسمیع، کہ دیکھنے والے اور سننے والے. یعنی ان ایمان والوں کو آپ سمجھیے کہ یہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے، اور ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ ہیں اندھے اور بہرے، کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ یعنی خود سوچو تو تمہیں جواب مل جائے گا. اب یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر انبا اور رسول شروع ہو رہے ہیں، یعنی رسولوں کے واقعات، اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان تمام باتوں کی تطبیق کر رہا ہے، اس کا اپلیکیشن، ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پہلے نوح علیہ السلام کی بات آئے گی، پھر جناب ہود علیہ السلام کی جن کے نام پر یہ سورہ سورہ ہود کہلایا، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور آخر میں بات پہنچے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. تو یہ سات انبیاء، اب ہم آہستہ آہستہ ان کے واقعات کی طرف بڑھیں گے. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً نوح کو بھیجا اپنی قوم کی جانب کہ وہ اپنی قوم کی طرف جائیں. کیا پیغام دیا انہوں نے؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے پاس کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، یعنی میں تمہارے لیے وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بالکل واضح طور پر تمہیں وارن کروں، انذار کروں، متوجہ کروں کہ بچ جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اب وہ پیغام آ رہا ہے کہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ پہلی چیز ہے شرک، کہ عبادت نہیں کرو مگر اللہ کی، صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس دردناک عذاب کے تم شکار ہو جاؤ، یعنی قیامت کا دن جو دردناک دن ہوگا، اس دن کے دردناک عذاب سے تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں. یہ لفظ خوف پر غور کیجیے گا، اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ نبی یا رسول حضرت نوح علیہ السلام وہ قوم کا درد محسوس کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغام سنایا اور فارغ, نہیں بلکہ پیغام سنایا اور پیغام سنانے کے بعد دل سے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں, اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. تو تین چیزیں میں تمہارے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں, اب عبادت کرو صرف اللہ کی, اور میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ قیامت میں دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جاؤں. ان کی مخالفت کی, مخالفین میں سے جو نمایاں ہیں وہ ہیں ملا, یعنی قوم کے بڑے جو ایلیٹ کلاس ہے. فقال الملأ, تو اس قوم کے بڑوں نے کہا, الذین کفروا, صرف بڑے نہیں, یہ وہ بڑے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے, انہی میں سے اگر کوئی نیک بن جائے تو اس سے زیادہ مفید کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ بڑے جو ہوتے ہیں اگر ایلیٹ کلاس والے وہی مخالفت پر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اصلاح نہیں ہو سکتی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو ان کی قوم کے بڑوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے, انہوں نے کہا, ما نراک, ہم تو نہیں دیکھ رہے تم کو, الا بشرا مثلنا, مگر یہ کہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو, یعنی تمہارے رسول ہونے کے دعوے کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہم جیسے ہو. وما نراک, اور ہم نہیں دیکھتے, اتبعک, کہ تمہاری اتباع کر رہے ہوں, الا الذین, مگر وہ لوگ, ہم اراذلنا, جو ہمارے پست طبقے کے لوگ ہیں. یعنی ایک طرف ہم ہیں, ایلیٹ کلاس ہیں, معتبر لوگ تو ہم ہیں, ہم تو تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور تمہاری پیروی کون کر رہے ہیں, سوسائٹی کے بالکل پست افراد, کہ جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, جو مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں, غربت ہیں, وہ تو ہمارے گویا معاذ اللہ ٹکڑوں پر جیتے ہیں اور وہی تمہاری اتباع کر رہے ہیں, تو تمہارا اعتبار کیا بنے گا بادر رائے, یعنی بظاہر اگر بتامل سرسری دیکھا جائے تو تمہاری اتباع کرنے والے تو بالکل ہی لوویسٹ کیٹیگری کے معاذ اللہ افراد ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل, اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے, بلکہ نظنکم کاذبین, ہمارا تو خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو, تمہیں ہم کاذبین میں سے گمان کرتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ بھی ایک مذاق اڑانے کا انداز ہے. تو نوح علیہ السلام کا پیغام بالکل واضح ہو گیا, ان کی قوم میں سے جو بڑے تھے انہوں نے انکار کیا وہ واضح ہو گیا, انہوں نے جو اعتراض کیا, ایک نوح علیہ السلام کے اوپر, ہم جیسے بشر ہوں, دوسرا کہ تمہاری اتباع کرنے والے پست طبقے کے لوگ ہیں, تیسری بات کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, چوتھی بات ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, ارائیتم, تمہارا کیا خیال ہے, ان کنتو علی بینت من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینے کے ساتھ ہوں, معجزہ میں دکھا رہا ہوں, وآتانی رحمت من اندہی, اور اس کی طرف سے مجھے رحمت بھی حاصل ہو رہی ہے, رحمت بھی پروردگار مجھے دے رہا ہے, معجزات بھی دکھا رہا ہے, وامیت علیکم, اور تمہاری سمجھ یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں, یعنی تم اندھے بنے ہوئے ہو, تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں مگر تم اندھے بنے ہوئے ہو, انلزمکموہا, تو کیا میں تم کو زبردستی ایماندار بنا سکتا ہوں, انتم لہا کارہون, جبکہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے, تو کیا میں تمہیں زبردستی اس کا پابند بنا سکتا ہوں, میں تو یہ کام ظاہر ہے کہ نہیں کر پاؤں گا. اب اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام نے باقی باتیں کی ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے ذمے ہے اور ان کو تو میں نہیں نکالنے والا, یعنی یہ جو تم کو لگ رہا ہے پس طبقے والے, میں ان کو تو نکالنے والا نہیں ہوں, یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کریں گے, یعنی مجھے تو خوف ہے, میں تو خدا کا نمائندہ ہوں, اگر یہ میری تائید کر رہے ہیں تو تم ایلیٹ کلاس کے ہو, تمہاری خاطر میں انہیں نکالنے والا نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو, اور اے میری قوم, اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے ان کو نکال دیا, کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 29 اور 30, اس کو بھی خلاصتاً میں نے یہاں پر بیان کر دیا. بہرحال آیت نمبر 28 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے اور یہ ڈائلاگ ابھی آگے بڑھے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک ہود آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک. حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم والوں سے گفتگو, پچھلے صفحے پر یہی بات شروع ہوئی تھی اور یہاں پر وہی بات آگے بڑھ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی جہالت کو دیکھتے ہیں اور اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے جملے ارشاد فرمائے وہ بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں, ویا قوم, اے میری قوم, لا اسألکم علیہ مالاً, کہ میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا, یعنی یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے خدا کا پیغام بیان کر رہا ہوں, تو میں تم سے اس کے عوض کوئی اجرت کوئی مال نہیں چاہتا. ان اجری الا اللہ, میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے ذمے پر ہے, میں خدا سے اجر کا طلبگار ہوں. وما انا بطارد الذین آمنو, اور میں ان لوگوں کو نکالنے والا نہیں ہوں کہ جو ایمان لا چکے. یعنی وہ جو ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو بڑے ہی نچلے درجے کے لوگ ہیں, بظاہر بڑے ہی پس درجے کے لوگ ہیں, اور یہ تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں, یعنی اسی سے تمہارے پیغام کا حال معلوم ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سمجھاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کنوینس کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس وجہ سے کہ وہ بظاہر غریب ہیں, مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں, مگر وہ ایمان لا چکے ہیں, لہذا میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں. یہ معیار ہے ہی نہیں کہ کون پیسے والا ہے اور مومن ہے اور کون غریب ہے اور مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ مومن ہے, جو دل کا حال ہے وہ خدا جانتا ہے, مگر میں فیس ویلیو کے اوپر جو ایمان لے آئے گا آن دا فیس آف اٹ میں اس کو مومن ہی مانوں گا. یہ جو ظاہری تمہارے شوشا والے معاملات ہیں ان کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی نہیں نکالوں گا, اور اس خیال سے تو قطعاً نہیں نکالوں گا کہ ان کو نکالنے سے تم میرے سے قریب ہو جاؤ گے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام گویا یہ فرماتے ہیں کہ جب رب سے ان کی ملاقات ہوگی, اور اگر انہوں نے اس بات کی شکایت کر دی کہ نوح نے ہم کو صرف مالی اعتبار سے تنگ دست ہونے کی وجہ سے نکال دیا جبکہ ہم ایمان لے آئے تھے, تو پھر میرا کیا بنے گا. ولکنی اراکم قوماً تجہلون, مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو. یعنی تمہاری گفتگو ہی بتا رہی ہے کہ تمہارے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ تمہارے نزدیک مال کی اہمیت ہے. ویا قوم ہے, اور اے میری قوم, میں ینصرنی من اللہ ان ترکتہم, اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو نکال دوں. افلا تذکرون, تو کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے. ولا اقول لکم, اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا, اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مقرر کرنے کے بعد خود کو سسپینڈ کر لیا ہو, یعنی میں نے خدا کے مقابلے پر کسی چیز کا دعویٰ تو نہیں کیا. یہیں سے ہمیں اگلا جملہ جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ولا عالم الغیبہ, اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یعنی مطلب یہی ہے کہ اگر میں نبی ہوں تو ظاہر خبر دے رہا ہوں, وہ خبریں غیب ہی کی ہیں, وہ خبریں قیامت کی ہیں, وہ خبریں جنت کی ہیں, وہ خبریں جہنم کی ہیں, وہ خبریں اس بارے میں ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کیا ایسا کرنا ہے کہ جو بعد میں تمہیں نجات دلا سکتی ہیں. یہ سب خبریں غیب کی ہیں, مگر کیا یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں یا میں خدا کی طرف سے دے رہا ہوں. ظاہر کے جواب اس کا یہ ہے کہ خبریں دے رہا ہوں لیکن خدا کی طرف سے دے رہا ہوں. اسی سے ہمیں جو پچھلا جملہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اگر میری دعا سے کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے, کوئی نعمت مل جاتی ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بعض لوگوں کو یہ سمجھایا کہ استغفار کرو تاکہ تمہارے اوپر بارش نازل ہو, استغفار کرو تاکہ تمہارے اوپر پروردگار عالم اس طرح سے مہربانی کرے کہ تمہیں اولاد عطا کرے وغیرہ, یہ قرآن کے اندر آگے آئے گی یہ باتیں. تو وہ تمام تر چیزیں اگر میری دعا سے تمہیں فائدہ حاصل اگر ہوتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خداوند متعال نے یہ شرف مجھے عطا کیا ہے. جیسے ہم پہلے سورہ آل عمران کے اندر پڑھ چکے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر. تو یہ چنا کس نے ہے؟ اللہ نے چنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے مقابلے پر خدا بن گئے, ہم خدا کے مقابلے پر رسول اللہ ہیں, وہ بھی بن نہیں گئے, خدا نے ہمیں بنایا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مستقل کوئی چیز ہوتی ہے تو مستقل تو ظاہر سارے خزانے خدا ہی کے ہیں بے شک, اور مستقل اگر آپ دیکھیں تو علم جو ہے وہ پروردگار ہی کا ہے. اب وہ علم میں سے جتنا کسی کو عطا کر دے یہ پروردگار کا اختیار ہے, اور اس کے اندر تو انسان وجود میں بھی محتاج ہے. وجود ہمارا اپنا کب ہے؟ نبی بھی اپنی تمام در عظمت کے باوجود مخلوق ہے, تو پروردگار ہی نے اسے خلق کیا ہے, خداوند متعال ہی نے اسے پیدا کیا ہے. تو ارشاد ہوا کہ ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ, کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول, اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انی ملک, کہ میں فرشتہ ہوں. یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, تو بشریت کا اعلان کر کے رسالت کا جو انکار کرنا تھا ان کی طرف سے، اس کے یہ سارے جوابات ہیں کہ یہ انتخاب پروردگار کی طرف سے ہے، اور خدا نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، خدا نے مجھے انسان ہی بنایا، اور انسان ہوتے ہوئے ہی رسالت اور نبوت کا جو تاج ہے وہ میرے سر پر رکھا ہے، یہ پروردگار کا انتخاب ہے. فرشتوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی قسم کی خواہش موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو رول ماڈل بن ہی نہیں سکتا. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں ان کے بارے میں جنہیں تم حقیر دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں تمہاری نگاہیں انہیں حقیر محسوس کرتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ ہرگز اللہ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا، یعنی صرف ان کے مالی طور پر پست یا تنگ دست ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی خیر نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات میں نہیں کہتا نہ میں کہہ سکتا ہوں. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے. یعنی اب یہ جو غریب تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ دل سے مومن ہے یا دل سے مومن نہیں ہے، وہ فیصلہ خدا کرے گا. اگر پروردگار عالم نے انہیں مومن پایا تو یقیناً ان کو خیر عطا کرے گا، اور اگر وہ دل سے مومن نہیں ہے تو ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. یعنی میں تو آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کروں گا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں بہت واضح اور آشکار ہو گئی کہ ان کے دل کا جو معاملہ ہے وہ خدا جانے ہیں. اگر میں فیس کے اوپر فیصلہ نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ انی اذن لمن الظالمین، تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ تم نے ہم سے بہت بحث اور تکرار کی ہے. فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ یہ بحث اور تکرار تم نے بہت زیادہ کی ہے. یعنی اب انہوں نے ظاہر ہے کہ دلیل کے محاذ پر اپنے آپ کو ناکام پایا، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ہم سے بہت بحث کی، تم تو بہت بولتے ہو. لیکن یہ بولنا واقعا مدلل تھا، ہم پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے جملے دیکھ چکے ہیں، مگر قوم والے ظاہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا بھی طعنہ دیا کہ تم تو بہت بولتے ہو، تم ہمارے ساتھ بہت زیادہ تکرار کرتے ہو، بحث کرتے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ چیز کی جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، یعنی جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ. قالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، وہ تو اللہ ہی لائے گا. یعنی میں تو یہاں تک بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہی لائے گا. انشاء، اگر اللہ چاہے گا تو وہ عذاب جب وہ لانا چاہے گا وہ آ جائے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے بھاگ کر بے بس نہیں کر سکتے، تم اس کو عاجز نہیں بنا سکتے. یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ مملکت پروردگار کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ جس کو کراس کیا جا سکے. جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں سمجھا ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومت، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. پھر یہاں پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، یعنی کیا مطلب؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ میں تمہیں زبردستی نصیحت کر کے مومن بنا سکتا تو ظاہر ہے کہ میں بنا لیتا، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی مومن بنا سکوں، تو میرا نصیحت کرنا بھی تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کا تو بھی تم نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینا ہے، تو اب پروردگار کا یہ ارادہ کب ہوتا ہے؟ پھر یاد کر لیجئے ان آیتوں کو جس میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، تو ان کو بھی اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. تمہارا یہ کام بالکل واضح ہے کہ تم ظلم پر، گمراہی پر، فسق پر، فجور پر اصرار کرتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں رب ہونے کے باوجود، تمہارا پالنہار ہونے کے باوجود، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا. تمہارا حال گمراہی ہے تو تمہارے گمراہی کے حال پر تمہیں چھوڑ دے گا. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا ذکر آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر کے درمیان میں. ممکن ہے کہ یہ مماثلت کی وجہ سے ہو، ام یقولون افترہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی کہ اگر گڑھ لیا ہے تو پھر تم اس جیسے 10 سورے ہی بنا کر لے آؤ. یہاں پر ایک دوسری بات کی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ فعلیہ اجرامی، کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو معاذ اللہ، فعلیہ اجرامی، تو پھر اس کا جرم جو ہے، اس کا گناہ جو ہے میرے اوپر ہے. وانا بری ہوں مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو، جو تم کرائم کر رہے ہو، تو جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یعنی دو میں سے ایک بات ہے. یہ رواداری کا انداز ہے کہ سوچنے کے لیے سامنے والے کو مجبور کرنا، سامنے والے کو قابل سماعت بنانا کہ سوچو ذرا، دو میں سے کوئی ایک بات ہے کہ اگر تو میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ گناہ میرے اوپر ہے، لیکن سوچو کہ اگر میں نے نہیں گڑھا ہے تو پھر خدا کا پیغام ہے، اور پھر تم اس کو جھٹلا کر خود مجرم بن رہے ہو، تو پھر اگر تم مجرم ہو تو تم سے میں بیزار ہوں، تمہارے اس جرم سے میں بیزار ہوں. درمیان میں یہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا یہ ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد واپس نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. یہ جو درمیان کے اندر اس طریقے سے ٹکڑے آ جاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک واقعہ مسلسل چل رہا ہو تو درمیان کے اندر اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے، جو کہ آیت تطہیر کے حوالے سے بھی بہت واضح ہے. سورہ احزاب کے اندر جو آیت نمبر 33 کا معاملہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی جانب، أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، کہ اے نوح، ایمان نہیں لائیں گے تمہاری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن، مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی جو ایمان لا چکے، بس وہ ایمان لا چکے، اب مزید کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لانے والا ہو. تو اب اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو اب آپ مایوس نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ اس کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بارہا عذاب کی بدعا کرتے تھے اور پروردگار عالم اس کو ٹال رہا تھا. یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام مزید تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پروردگار عالم کی طرف سے تاکید آ رہی ہے کہ اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وسنا الفلکا بعیوننا، کہ اے نوح، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، وہ وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی جنہوں نے اب تک قبول نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، انہم مغرقون، یقیناً وہ لوگ غرق کیے جائیں گے. یہ آیت نمبر 37، جس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45، 38 سے 45، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے قوم کے ساتھ مبارزہ، مکالمہ، اور بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم کہ اے نوح، اب تم کشتی بناؤ ہماری ہدایت کی روشنی میں، ہماری وحی کے مطابق، اور وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا، وہ لوگ غرق ہونے والے ہیں. اس میں اشارہ ہو گیا کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام شفقت کے عنوان سے ممکنہ طور پر سفارش کر سکتے ہیں، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو متوجہ کیا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک زوجہ اور ایک بیٹا، وہ بالآخر غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے. اب یہاں آگے بحث بڑھتی ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی طرف سے ان کی قوم کے کچھ بڑے لوگ گزرتے تھے، تَخِرُ مِنْهُ، تو وہ ان سے تمسخر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ وہی لفظ ملا ہے جو پہلے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی قوم کی ایلیٹ کلاس، وہ افراد کے جو معاشرے کے اندر انفلوئنشل ہوتے ہیں، ان کی ایک سے ہوتی ہے، اور جنہوں نے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اذیت دی تھی، اور ان کا پیغام نہ فقط یہ کہ قبول نہیں کیا تھا بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس طرح سے پیش کیا تھا کہ بہت سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو اس جگہ پر کہ جہاں بظاہر طوفان کا سیلاب کا کوئی امکان نہیں تھا بلکہ بعض تفاسیر کے مطابق کہ اس جگہ پر پانی کی کمی تھی تو ان لوگوں نے جب کشتی بنتے ہوئے دیکھی تو مذاق اڑانا شروع کیا اور نوح علیہ السلام کو کارپینٹر یا بڑھئی کہنا شروع کر دیا یعنی اس الفاظ یہ کہ صرف نجارن بادن نبوہ کہ پہلے تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور اب نجاری بھی کرنے لگے یعنی بڑھئی گیری بھی کرنے لگے یہ ان کا مذاق اڑانے کا معاذ اللہ انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام نے رسپونڈ کیا اور مت بھولیے گا 2500 سال کی تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے اور 950 سال کے قریب انہوں نے تبلیغ کی ہے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کما تسخرون جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اب ظاہر ہے کہ یہ قوم عجیب ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی کی دعوت تھی جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کا ممکنہ نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ ان کے اوپر عذاب خدا گویا آیا ہی چاہتا ہے اب حضرت نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فسوت فتعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا میں یاتی ہے عذاب یخزی ہے کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے وہ یحل علیہ عذاب مقیم اور کس پر وہ عذاب اترتا ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے یعنی پھر اس کے بعد وہ ٹیمپرری عذاب نہیں ہوگا ایک عذاب ایسا ہے کہ جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے متنبہ ہو جائے ایک ٹیمپرری تکلیف ہے وہ دور ہو جائے وہ تو ایک طرح سے رحمت اور بلیسنگ ہے لیکن یہ والا عذاب کہ جو پھر بعد میں ختم بھی نہیں ہونے والا جس کے نتیجے میں بالآخر انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس عذاب کے نتیجے میں ایک مقدماتی عذاب سے گزر کر گویا جہنم میں جانے والا ہے تو پھر یہ دائمی عذاب ہی کا مقدمہ بن گیا اب پروردگار فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا یعنی وہ عذاب کا وقت آ گیا وفارت تنور اور جو تنور تھا وہ ابلا اب یہ تنور جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا بعض مفسرین نے یہ تجزیہ کیا کہ بظاہر تنور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ روشن ہوتی ہے اور اسی سے پانی ابلنا شروع ہو گیا یعنی یہ حالات کے دگرگو ہونے کی ایک علامت تھی کہ جو روٹین کے معاملات ہیں اب وہ شفٹ کی طرف جا رہے ہیں اور تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام واضح طور پر سمجھ گئے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا اشارہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو منتخب افراد تھے اور جو منتخب جانوروں کے بھی ایون جوڑے ان کو لے کر وہ سوار ہو گئے کشتی کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اور جانوروں کے جوڑے بھی دو دو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو جو تمہارے اہل ہیں ان کو بھی لے لو یہ اہل کا لفظ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے پروردگار فرماتا ہے اہل کو لے لو الا من سبق علیہ القول مگر وہ کہ جن کے اوپر پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے ومن آمنا اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی لے لو اپنے ساتھ یعنی اب جو جو کشتی کے اندر سوار ہوتا جائے گا وہ سب کے سب نجات یافتہ ہوں گے اور جو کشتی میں شامل نہیں ہوں گے وہ سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے غرق ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے اب یہاں پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان جانوروں میں سے کچھ کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو بالآخر بعد میں بچ جانے والوں کی زندگی کے لیے ان کی لیونگ کے لیے ان کی لائیولی ہوڈ کے لیے جن کا وجود ضروری تھا اور ظاہر ہے کہ کشتی میں کچھ ہی کو جگہ دی جا سکتی ہے سب کے سب اس کے اندر جگہ بھی نہیں پا سکتے تو انسانوں کا جو انتخاب ہے وہ تو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ اور اس بنیاد کے اوپر ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے اہل میں بھی وہ افراد کے جنہوں نے اس تمام پیغام کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو بھی غرق کر دیا جائے گا یہ بھی بالکل واضح ہو گیا لیکن جو جانوروں کا انتخاب ہے وہ بعض مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے کہ ان میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ وہ ہوں کہ جو بعد میں بچ جانے والوں کے لیے ضروری ہوں یا مقصد پروردگار یہ ہو کہ ان جانوروں کی نسل باقی رہے اور اس طوفان کی نظر نہ ہو جائے تو بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں تو ان کو کشتی میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ کہ جو کشتی میں جگہ دیے گئے ان کے لیے یہ خیال رکھا گیا کہ ایک تو یہ کہ وہ پانی کے اندر زندہ نہ رہ سکتے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا ہونا مستقبل میں ان انسانوں کے لیے ضروری ہو۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے افراد۔ قلیل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پھر غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی جو تبلیغ ہے، اس کے بعد اگر قلیل افراد ایمان لاتے ہیں تو کیا کوئی عقل مند انسان اسے حضرت نوح علیہ السلام کی ناکامی سے تعبیر کرے گا؟ یہ خاص طور پر ہمارے ان دوستوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر ایک گروہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے۔ یہی تو غلط بات ہے۔ کسی نبی یا کسی رسول کے کامیاب یا ناکام ہونے کا معیار یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے افراد ان کے اوپر ایمان لائے۔ اس کی کامیابی کا معیار صرف ایک ہے کہ اس نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، بعض روایتوں کے اندر تصریح آئی ہے کہ 80 افراد تھے جو ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کامیابی مسلم ہے، یہ ایمان نہ لانے والوں کی ناکامی ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وقالا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو فیہا کہ سوار ہو جاؤ اس کے اندر، بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، مجریہا و مرساہا اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں توجہ رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہیں کہ جن کی سفر کے موقع پر تلاوت کرنے کی تاکید آئی ہے تاکہ مسافر سفر کی ناگہانی آفات سے محفوظ رہ سکے۔ اور یہیں پر اس حدیث کی طرف توجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق و ہوا، اور جس نے تخلف کیا یعنی سوار نہیں ہوا یا سوار ہو کر اتر گیا تو اس نے یقیناً ہلاکت کو اختیار کیا، وہ غرق ہو گیا اور وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ پیغام بہت واضح پیغام ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لیے ہوئے ایسی لہروں میں جو پہاڑوں جیسی تھی، یعنی اس کے سامنے بڑی بڑی عمارتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، پہاڑوں کی طرح سے تو وہ موجیں تھیں۔ ونادا نوحن، اور نوح علیہ السلام نے اس موقع پر ندا دی، آواز دی ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا فی معزل، اور وہ الگ ایک طرف کھڑا ہوا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب معنا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا سآوی الی جبل، کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور جل پناہ لے لوں گا، یا سمونی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی یہ پانی کتنا اونچا آئے گا، میں اگر پہاڑ پر چڑھ جاؤں تو پہاڑ سے اوپر تو نہیں آئے گا، یا سمونی من الماء، یہ پانی مجھے پانی کے مقابلے میں مجھے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس امر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر یہ کہ وہ جس پر رحم کرے۔ اور اس نے کس پر رحم کیا؟ کہ جو کشتی میں سوار ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے رحم کرنے والا خدا ہے، مگر رحم وہ جس ذریعے سے کرتا ہے وہ وسیلہ بھی محترم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کشتی جو ہے وہ اس موقع پر وسیلہ تھی۔ وحال بینہم الموجو، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو بظاہر بیٹا ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہے، مگر اصطلاح کے اندر پروردگار عالم اسے اہل میں شامل نہیں مانتا، جیسا کہ آگے یہ بات آئے گی۔ وقیلا، اور یہ کہا گیا یا ارض ابلعی ما اک، اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، ویا سما ہو اقلعی، اے آسمان تھم جا، وغیظ الماء، اور پانی تہنشین ہو گیا، وقضی الامر، اور جو ہونا تھا ہو چکا۔ اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، کوئی زبان ہو، اس زبان کے اندر عربی کے ان الفاظ کا وہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کا حق ادا کیا جا سکے جو عربی زبان کے اندر ان الفاظ کے ذریعے سے جن کا اظہار کیا گیا ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر بہت سے کافر اور مشرکین اور منکر قرآن کے ہاتھ سے قلم گر گیا. کسی اور زبان کے اندر وہ کیفیات آ ہی نہیں سکتی. لہذا معنی اور بیان کی مختلف کتابوں کے اندر اس حوالے سے بڑی بحثیں موجود ہیں، مگر بہرحال ان کو انجوائے کرنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے. بہرحال جو اس وقت امر پروردگار تھا اس کے حوالے سے الفاظ اور تعبیرات یہ ہیں جو ہمارے سامنے استعمال ہو رہی ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے زمین پانی کو نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، اور پانی تہنشین ہو گیا اور جو ہونا تھا ہو چکا. وستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. یہ کہاں پر ہے اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، عراق کے بعض مقامات کا حوالہ دیا گیا، مگر وہ جو بھی جگہ وہ خلاصہ کلام یہ کہ وہاں پر وہ پہاڑ کے پاس، پہاڑ کے دامن میں جا کر اس کشتی نے اپنا سفر مکمل کیا جو کئی مہینوں پر محیط تھا. وقیلہ، اور یہ کہا گیا، بعدن القوم الظالمین، کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر. بعدن یعنی دوری، جو لعنت ہی کی ایک تعبیر ہے. ونادا نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو. اب ظاہر ہے کہ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس آیت سے پہلے بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 43 کے اندر اور 42 کے اندر. تو پروردگار عالم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، وقال رب، اور یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ، اور تیرا وعدہ بالکل حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو سب سے صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ ندا کی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں، کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے. ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کا بیٹا ہے، ان کے اہل میں سے ہے. یہ بظاہر فیملی میں ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ ہود اس پرابلم کا بہت امپورٹنٹ ایک حل پیش کرتا ہے. کہ ایک ہوتا ہے بظاہر بیٹا ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہونا، بیوی ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہونا، اہل میں شامل ہونا، اور ایک ہوتا ہے اصطلاح کے اندر کسی کا اہل میں شامل ہونا، یعنی اپنے اعمال و کردار اور اپنے ایمان کی وجہ سے کسی کا اہل میں شامل ہونا. یہاں پر اگر اہل کا لفظ نوح علیہ السلام کی نسبت سے دیکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیٹا ہونے کی وجہ سے اہل میں شمار کر رہے ہیں، اور اس وعدے کی اس پہ تصدیق کر رہے ہیں جو پروردگار نے کہا تھا کہ جو تمہارا اہل ہے اس کو بھی شامل کر لو. لیکن یہاں اب پروردگار کا جو جواب آنے والا ہے وہ اس اصطلاح کے عنوان سے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف کوئی اصطلاحاً اس طرح سے اہل میں شامل نہیں مانا جائے گا کہ جو حق ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سورے کے اندر مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے بیوی کو بھی اہل سے خارج کیا ہے، بیٹے کو بھی اہل سے خارج کیا ہے، اور یہی پھر بعد میں ضروری ہو جاتا ہے ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں کہ پیغمبر اکرم کی بیوی بھی ہے، پیغمبر اکرم کی اولاد بھی ہے. اور اب اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں کون شامل ہے. لہذا پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر یہ دعا مانگی کہ اللہم ہا اولائے اہل بیتی و خاصتی و حامتی، کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل، میرے اہل بیت جو میرے خاص ہیں، جو میری حمایت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد تطہیر کی جو دعا ان کے لیے مانگی گئی جو طہارت ہی کے ادامے یا کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کے لیے تھا، مگر اس چادر میں لے کر واضح کر دیا گیا کہ یہ ہیں میرے اہل، جو صرف اور صرف رشتہ داری کی وجہ سے اہل نہیں ہیں، نگاہ قدرت میں بھی یہ اہل ہیں کہ جن کے لیے خدا نے اعلان کر دیا لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حدث و نجاست کو تم سے دور رکھا اور ویسا طاہر رکھا جو طہارت کا حق ہے. یہ ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد اس آیت تطہیر کی امپورٹنس اور اس کا شان نزول ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے، جس کا حوالہ بہرحال سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ بات تھی جو گزارش کی گئی، باقی غور و فکر کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس سامان موجود ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 46 سے 53، گزشتہ صفحے کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ فریاد کی، فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ میرے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ میرا بیٹا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ میرے اہل میں سے ہے، اور بظاہر اگر آپ دیکھیں تو جو فیملی میں ہوتا ہے وہ اہل میں شامل ہوتا ہے، مگر کل بھی یہ گزارش کی میں نے کہ ایک ہے ظاہری طور پر اہل میں ہونا، اس میں بیوی بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، بیٹا بیٹی سب شامل ہیں، لیکن کیا وہ واقعاً اس مانوی اعتبار سے بھی اہل میں شامل ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وضاحت ہو۔ لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ یقیناً برے اعمال کا مجسمہ ہے، یعنی یہ جو فرزند ہونے کے باوجود عمل غیر صالح کی وجہ سے اہلیت سے خارج ہے۔ اور اسی کے ذیل میں نے گزارش کی تھی کہ ہم اسی سورہ ہود میں دیکھتے ہیں، دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان رشتوں کے باوجود اہلیت سے خارج مانا ہے بہت سوں کو۔ لوط علیہ السلام کی زوجہ کا یہی معاملہ ہے، نوح علیہ السلام کی زوجہ کا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہی معاملہ ہے۔ لہذا ضروری ہو جاتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، تو چادر میں لے کر بتائیں کہ کون ہے جو پیغمبر اکرم کے واقعاً اہل میں شامل ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ خاندان میں ہے، بلکہ وہ واقعاً مانوی اعتبار سے بھی اہل بیت میں شامل ہو، اور اہل البیت میں الف لام کے ساتھ کے اشارہ بھی ان کی طرف ہو سکے، اور پھر اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہو تاکہ یہ بالکل مہر لگ جائے کہ یہ ہیں جو اللہ کے نزدیک اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار فرماتا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نو مجھ سے سوال مت کرو اس کے بارے میں کہ جو تم علم نہیں رکھتے۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا من الجاہلین، کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انداز تھوڑا تند ہو گیا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، اس بات سے کہ میں ایسا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، تو یقیناً میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک آپ اس کو ترک اولا کہہ لیجئے، اور جو اس موقع پر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً ہی پروردگار عالم کی بخشش کی طلبگاری میں اپنا وقت صرف کیا اور اپنے جملوں کو استعمال کیا۔ یہ مناجات ہے۔ ایلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، احبت بسلام منا، ہماری طرف کی سلامتی کے ساتھ اترو، وہ برکاتن، اور برکتوں کے ساتھ۔ یہ کس کس کے لیے ہیں برکتیں؟ علیکا، آپ پر بھی ہیں، وہ اعلی امم ممن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی، ان کی جو نسلیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ برکتیں نازل ہوں گی، وہ اممن، اور کچھ وہ ہیں، سنمت اہم، جن کو ہم فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، یعنی اب کشتی سے اترنے کے بعد اب یہ لوگ آگے بڑھیں گے، نسلیں آگے بڑھیں گی، اور ان کے اندر بہرحال فائدے بھی حاصل ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے جو برکتیں ہیں، نعمتیں، ان سے یہ فائدہ اٹھائیں گے ایک مدت تک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان میں سے جو واقعی مومن ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آخرت میں بھی فائدے اٹھائیں گے اور وہاں پر بھی نجات یافتہ قرار پائیں گے، لیکن وہ کہ جو ایسے نہیں ہوں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، انہی میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں ہمارے پاس سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کے اوپر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ تو اب دنیا میں پھلتے پھولتے نظر آنا یہ ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی نجات مل جائے۔ تو اب کشتی میں جو نکل رہے ہیں وہ اس وقت، یہ افراد تو یقیناً نجات یافتہ ہیں، مگر کیا ان کی نسلوں میں بھی ایسا ہی رہے گا معاملہ؟ وہ دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے، تلکا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیھا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا خاص طور پر یہاں پر بیان کس لیے؟ کہ بھئی سورس کیا ہے قرآن مجید کا؟ پیغمبر اکرم کے اوپر جو کچھ نازل ہو رہا ہے، پیغمبر جو بیان کر رہے ہیں، سورس کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کے اندر، جو جاہلوں کا معاشرہ ہے، 25-30 سے زیادہ افراد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کوئی کتابوں کی لائبریری اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، تو پھر سورس کیا ہے ان کا؟ پیغمبر اکرم کا کوئی استاد تو ہے نہیں، پیغمبر اکرم کا استاد تو صرف اور صرف خدا ہے. تو پیغمبر اکرم جب کسی اور کے سامنے زانو تلمس نہیں کیا انہوں نے, اس معاشرے کے اندر کتابوں کا رواج نہیں ہے, اس طرح کے کوئی پڑھے لکھے افراد موجود نہیں ہیں, تو پیغمبر اکرم کا سورس سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا, جو خود قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا, آپ خود سے پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں واقف نہیں تھے, نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے. من قبل حاضر, اس سے پہلے. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم پر یہ فضل پروردگار جب بھی نازل ہوا وہ ہوا, وہ چاہے عالم نور میں ہوا, لیکن خدا ہی پیغمبر اکرم کا معلم ہے, خدا ہی پیغمبر اکرم کو علم دینے والا ہے, جس کو پھر بعد میں وحی کی صورت میں بھی نازل کر دیا گیا. مگر قوم جو ہے وہ تو حتمن اس سے پہلے نہیں جانتی تھی. تو پھر اب پیغمبر اکرم جو کچھ بیان کر رہے ہیں, جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کوئی اور سورس نہیں ہے, تو پھر خدا ہی سورس ہے, جو قرآن مجید کے کلام من اللہ, منزل من اللہ ہونے کی بہت اہم دلیل ہے. فاصبر, آپ صبر کیجئے, ان العاقبت للمتقین, یقیناً انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہے. عاقبہ یعنی انجام, للمتقین یعنی متقین پرہیزگار, جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو ڈسپلن رکھا, کنٹرول میں رکھا. اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نفی صاحب پھر متوجہ کرتے ہیں, یعنی جیسی نوح کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر سے کام لیا اور انجام میں انہیں کامیابی ہوئی, ویسے ہی آپ بھی صبر سے کام لیجئے, آخر میں کامیابی آپ کو ہو کر رہے گی. اس سے بھی ظاہر ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا صبر و ضبط خالق کی نگاہ میں مثالی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ تصور کرنا کہ انہوں نے معاذ اللہ منشائے الہی کے خلاف بار بار قوم کے لیے بد دعا کی, حقیقت کے خلاف ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان ہونا تھا, اس کے بعد پھر جناب نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے, جن کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے, اور ان کی قوم کا نام تھا عاد. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب یہ بھائی کہنا پھر بتاتا ہے کہ یعنی وہ جو نبی ہے وہ درد رکھتا ہے, چاہے قوم کافر ہے مشرک ہے, مگر چاہتا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن نہ بنے. تو ان کا پیغام شروع ہوتا ہے, قالا, ہود علیہ السلام نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, اعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, ان انتم الا مفترون, اور تم تو صرف اور صرف افترا کرتے ہو, یعنی دل سے باتیں بنا لیتے ہو, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جو تم نے بت بنا لیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. تو پہلا جو پیغام ہے وہ ہے توحید کا, شرک سے بیزاری کا, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تم افترا کر رہے ہو دین کے نام پر, یہ مت کرو, یہ توہمات کو حقیقت مت سمجھو. یا قومیں, اے میری قوم, لا اسألکم علیہ اجرن, اس پر میں کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں, یعنی یہ جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں, ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جب کام میں اس کے لیے کر رہا ہوں تو اجر کا بھی طلبگار اسی سے ہوں. افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. ویا قوم, اور اے میری قوم, استغفروا ربکم, اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو, یعنی جو گزشتہ ہو گیا اس کی بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ, اور پھر اس کی طرف توبہ کرو, یعنی رجوع کرو. ہوگا کیا اگر تم نے ایسا کیا, استغفار اور توبہ, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, مگر آپ ذرا دیکھیے, یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا, یعنی ہود علیہ السلام کے الفاظ میں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تمہارے اوپر مسلسل موسلادھار بارش نازل کرے گا. ویزدکم قوۃً الی قوۃکم, اور تمہاری قوتوں میں اور قوتوں کا اضافہ کرے گا, یعنی جو تمہاری اسٹرینتھ ہے تمہاری اسٹرینتھ میں مزید اضافہ ہوگا, ہیومن ریسورس میں, تمہارے مال میں, تمہارے لیے برکتوں میں اور اضافہ ہوگا. ولا تتولوا مجرمین, تو اب تم مجرم بن کر منہ پھرا کر مت چلے جاؤ, حالت جرم میں منہ پھرا کر جانا یہ تمہاری طرف سے بڑا کفرانِ نعمت ہوگا, یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. قالو, ان لوگوں نے کہا, یا ہود, اے ہود, ما جئتنا ببینۃن, تم ہمارے پاس کوئی بینہ تو لے کر آئے نہیں ہو, یعنی کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے, ہود علیہ السلام یقیناً معجزات لے کر آئے, بینات لے کر آئے, مگر جو قوم انکار کرنے والی ہوتی ہے وہ نس کو بینہ کو، معجزے کو قبول نہیں کرتی ہے. ان کا قبول نہ کرنا بینہ کو غیر بینہ نہیں بناتا، یہ ان کے خبث باطن کی دلیل ہے. یہ پھر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا دیا کہ میں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا. پھر اگر کوئی قبول نہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. خدا کے سامنے کوئی بھی دلیل دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، پھر خدا قبول کرے نہ کرے. مگر یہ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا آتا ہے کہ کتنے ہی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بینہ کے آنے کے بعد بھی اس کو بینہ نہیں مانتے. تو نص کا ہونا ایک چیز ہے اور نص کے آنے کے بعد انکار کر دینا اور نص کا نص ہونے سے انکار کر دینا یہ دوسری چیز ہے. یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا یہود ما جئتنا ببینۃن، کہ جو تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو اس میں کوئی بینہ تو ہے ہی نہیں، کوئی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے. وما نحنو بتاریکی آلہتنا ان قولک، اور تمہاری بات کو مانتے ہوئے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحنو لکا بے مؤمنین، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں. پھر اس کے بعد مزید بھی انہوں نے توہین آمیز جملے کہے، وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئیں گے. دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.